بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم کتاب دشت جنوں کا پارٹ 15 ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کی مصنفہ آمنہ ریاض ہیں اور یہ کتاب آپ کی خدمت میں قرطبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. صفحہ نمبر 145. تو اسے اپنی روشن امی اور مہنور کے صبح سے کچن میں گھسے ہونے کا ایسا زبردست افسوس لاحق تھا کہ اس نے کچن میں جھانک کر بھی نہیں دیکھا کہ نہ دیکھے گی نہ ہی دل چلے گا. سارا وقت ہی اوپر اپنے کمرے میں گھسی کبوتروں کی اٹر ہوں سنتی رہی اور دل جلاتی رہی. شکر ہوا جب 12 بجے کے قریب فریحہ آ گئی. خوش نصیب کو اتنی زیادہ خوشی فریحہ کے آنے سے نہیں ملی تھی جتنی وہ فریحہ کے ہاتھوں میں پکڑی لاہوری چرغے کی پلیٹ دیکھ کر ہوئی. اف قسم خدا کی اتنی اچھی تو مجھے کبھی بھی نہیں لگی جتنی اس وقت لگ رہی ہو. سمرین کے سسرال والے آ رہے ہیں, انہیں کے لیے بنایا تھا, میں نے سوچا تمہیں بھی چکھا دوں. ہائے ماں صدقے, تم کبھی کبھی اتنا اچھا کیسے سوچ لیتی ہو فریحہ, پاگل ہی ہو تم بھی. اچھا اس طرف آ جاؤ. وہ فریحہ کو کمرے سے منسلک اس گیلری میں لے گئی جو فضل منزل کے صحن کی طرف کھلتی تھی. سامنے کی دیوار میں ساتھ ساتھ 3 جھروکے بنے ہوئے تھے جن پہ فی الوقت چکے لٹک رہی تھی. جھروکوں سے آگے 2 چارپائیاں بچھی تھیں جن پر خوش رنگ چادریں پھیلائی گئی تھیں. چارپائیوں کے درمیان بس اتنا ہی فاصلہ تھا کہ ایک انسان بسہولت کھڑا ہو سکے. خوش نصیب نے آگے بڑھ کر چکوں کی ڈوریاں کھینچی, یہاں تک کہ چکے چھت سے جا لگی اور باہر سے چھن چھن کر آتی روشنی مٹھی بھر دھوپ کے ساتھ ساری گیلری میں پھیل گئی. خوش نصیب نے فریحہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود دوسری چارپائی پر بیٹھ کر چرخے سے انصاف کرنے لگی. فریحہ متاثر کن انداز میں ساری گیلری کو دیکھ رہی تھی. واہ بڑا اچھا سیٹ کر لیا سب کچھ, سارا کمال روشن امی اور مہنور کے سگڑاپے کا ہے. یہ چکے دیکھ رہی ہو, ان دونوں نے مل کر بنائی ہیں اور وہ بھی صرف 7 دن میں. فریحہ کی آنکھیں کھلی کے کھلی رہ گئیں. نہ کرو, اتنا خوبصورت کام انہوں نے کیسے کر لیا. وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور ایک چک کو الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے متاثر کن انداز میں بولی. خوش نصیب نے ذرا دیر کو ہاتھ روک کر تیکھی نظروں سے اسے دیکھا. کیا مطلب, میری امی اور بہن کو خوبصورت کام نہیں کر سکتی کیا؟ آئے ہائے, تمہیں تو سوال بھی پورے سیاق و سباق کے ساتھ سمجھانا پڑتا ہے. مجال ہے جو آتے جملے سے بات سمجھ لو. ہاں ہاں, میں تو ٹھہری سیدھی سادی معصوم لڑکی, تمہاری طرح چالاک تھوڑی ہوں جو ایک جملے سے پوری داستان اخذ کر لے. لو اور سنو, کہہ کون رہا ہے, پورا محلہ واقف ہے تمہاری معصومیت اور سیدھے سادے پن سے. اچھا اب ایک چرخا کھلا کر اتنی باتیں مت سناؤ. روشن امی اور مہنور کا کام پسند آیا یا نہیں؟ ایسا بہترین کام ہے کہ کیا بتاؤں. میں تو سوچ رہی ہوں سمرین سے کہوں روشن خالہ سے ایسی چکے بنوا کر اپنے جہیز میں رکھ لے. قسم سے شان نکل آئے گی جہیز کی. ہاں بنوا لے, روشن امی کو ویسے بھی لڑکیوں کے جہیز کی چیزیں بنانے کا بہت شوق ہے. یاد نہیں پچھلی گلی والی نغمانہ کے لیے کیسے بہترین کروشے کی چادر بن کر دی تھی؟ یاد ہے, بہت نرم دل ہے خالہ روشن کا, مہنور بھی بالکل ان کے جیسی ہے. تم پتہ نہیں کس پر چلی گئی. زیادہ بک بک مت کرو, ہمارے گھر آج فضیلت چچی کا کوئی مہمان آ رہا ہے. مہمان ایک ہے لیکن دعوت کا کھانا ایسے بن رہا جیسے کوئی چھوٹا موٹا ولیمہ منعقد ہونے جا رہا ہوں. تم نے زیادہ زبان چلائی نا تو میں ایک بھی چیز تمہارے گھر نہیں بھجواؤں گی. بیٹا فضیلت چچی کا مہمان ہے, انہیں تمہیں کھانے کو دے دیا تو بڑی بات ہوگی. خوش نصیب بھی مسکرائے بنا نہ رہ سکی. اچھا سنو, فریحہ نے احتیاط سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا جیسے اس بات کا یقین کر رہی کہ کوئی ان کی بات نہیں سن رہا. بیری پیر والے بابا جی نے تمہارے لیے پیغام بھیجا ہے. وہ کھسکتی ہوئی جا کر خوش نصیب کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی اور سرگوشی کی آواز میں بولی, بیڑا غرق. خوش نصیب کے حلق میں نوالا پھنس گیا, آنکھیں صدمے سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور وہ منہ بھی بند کرنا بھول گئی. ابھی ایک ملاقات ہوئی نہیں اور بابا جی نے پیغام بھی بھجوا دیا. بڑے ہوئے ڈیش قسم کے بابا جی ہیں, کچھ نہیں تو کم از کم اپنی اور میری عمر کا ہی فرق دیکھ لیتے. میں تمہیں صاف صاف بتا رہی ہوں فریہ, میں کوئی ان سے شادی وادی نہیں کروں گی. کیا بول رہی ہو خوش نصیب, تمہاری شادی کیوں ہونے لگی بابا جی سے؟ ارے تم نے خود ہی تو کہا ہے بابا جی نے پیغام بھیجا ہے. پھٹے منہ تمہارا, پیغام بھجوانے کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ شادی کا پروپوزل بھیجا ہے. اچھا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا, پھر کیا مطلب ہوتا ہے فریہ؟ ارے وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں, کوئی ضروری بات بتانا چاہتے ہیں تمہیں. نہیں فریہ اب میں بابا جی کے پاس نہیں جاؤں گی. لیکن خوش نصیب یار, لیکن کچھ نہیں, امی کو کانوں کان بھی خبر ہو گئی نا کہ میں مزار پر جاتی ہوں تو وہ بہت برا مان جائیں گی. میں دنیا میں ہر چیز برداشت کر سکتی ہوں لیکن امی کی ناراضگی نہیں. لیکن اگر تم نہیں جاؤ گی تو بابا جی ناراض ہو جائیں گے. میری امی کہتی ہے یہ اللہ لوگ ہوتے ہیں, ان کی دوستی سے جتنا مرضی فائدہ اٹھاؤ لیکن کبھی انہیں یا کسی بھی ایسے بزرگ کو ناراض نہ کرنا, ورنہ بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. وہ تو ٹھیک ہے لیکن اس روز بابا جی سے مل کر میری بڑی عجیب طبیعت ہو گئی تھی. سارا وقت ایسا لگتا رہا جیسے سر گھوم رہا ہے. وہ کسی اور وجہ سے ہوا ہوگا. میں اتنے عرصے سے بابا جی کے پاس حاضری دینے جا رہی ہوں, میرے ساتھ تو ایسا کبھی کچھ نہیں ہوا. عجیب بات ہے, پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ وہ چرگا کھانا بھول گئی تھی. اچھا چھوڑو نا, شام کو چلے پھر. خوش نصیب نے ذرا دیر کو سوچا پھر بولی, گھر میں مہمان آ رہے ہیں, شام کو گھر سے نکلی تو فضیلہ چچی کے ساتھ ساتھ امی بھی برا مانیں گی. ٹھیک ہے, جیسے تمہاری مرضی. اچھا تم تو ناراض مت ہو. بات ناراضگی کی نہیں ہے خوش نصیب, بابا جی نے کہا ہے کہ تم سے ملنا چاہتے ہیں تو تمہیں وہاں جانا ہی ہوگا, ورنہ دیکھ لینا بابا جی تمہیں اپنے طریقے سے بلوا لیں گے. یہ دھمکی نہیں تھی لیکن خوش نصیب کو دھمکی ہی کی طرح لگی. ایسا کیا کریں گے تمہارے بابا جی؟ یہ تو مجھے نہیں پتا لیکن بلوا لیں گے, یہ یقین ہے مجھے. اچھا ایک کام کرتے ہیں, اگر آج بھی مجھے شامیر کی گاڑی نظر آ گئی تو میں تمہارے ساتھ بابا جی کے پاس چلوں گی. شامیر کون ہے؟ کوئی سمرین کو بتانا, چرغا بہت اچھا بنا تھا. ہائے توبہ, تم تو سارا ہی کھا گئی, اس میں مانور کا بھی حصہ تھا. مانور میری بہن ہے, میں نے کھایا اس نے کھایا, ایک ہی بات ہے. فہمینہ اسے ڈھونڈتی ہوئی عرفات ماموں کے پورشن میں آئی. وہ صباحت بیگم کا سکون برباد کر کے اطمینان سے ماموں کے برآمدے کی سیڑھیوں میں بیٹھا ریڈیو پہ گانے سننے میں مصروف تھا. بہن نے کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے گھورا, وہ آنکھیں بند کیے سر دھن رہا تھا. فہمینہ نے آگے بڑھ کر اس کے کانوں سے ہیڈ فون اچک لیے. تمہیں کس نے کہا تھا کہ امی کے سامنے آل فال بک کر جاؤ؟ اب میں نے کیا کر دیا؟ امی کے سامنے کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ خوش نصیب کو ان کی بہو بننا ہے؟ او اچھا, جو بات چند سال بعد انہیں پتا چلنی ہے وہ ابھی سے کیوں نہ پتا چلے؟ ہر بات کو کرنے کا ہر وقت نہیں ہوتا میرے بھائی, ہر بات کے لیے ایک وقت مناسب ہوتا ہے. اور وہ مناسب وقت کب آئے گا؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ ایسا مناسب وقت کبھی آئے گا جب میں خوش نصیب کے لیے اپنی پسندیدگی کا اظہار کر سکوں. فہمینہ نے ایک گہری سانس بھر کر اسے دیکھا اور چوکڑی لگا کر اس کے پاس ہی بیٹھ گئی. تو اس میں کسی کا کیا قصور ہے؟ تم نے بھی تو وہاں دل لگا جہاں کوئی جھگڑا نہیں لگاتا. معنی خیز انداز میں وہ بولی, کوئی جھگڑا اس لیے نہیں لگاتا کیونکہ جھگڑے میں خوش نصیب سے کوئی جیت نہیں سکتا. دل کے معاملات میں وہ اناڑی ہے, محبت میں مجھ سے نہیں جیت سکے گی. تم اور تمہاری خوش فہمیاں. فہمینہ نے دل میں آمین کہا لیکن منہ سے یہ بولی, امی اپنا بلڈ پریشر ہائی کیے بیٹھی ہیں, اب تم خود ہی جا کر سنبھالو نے. تو تمہیں ایم بی بی ایس کس لیے کروا رہے ہیں؟ ایک ہائی بلڈ پریشر کا مریض نہیں سنبھال سکتی. آئی سی یو میں ڈیوٹی لگے گی تو کیا کرو گی؟ کیف, پاگلپن کی باتیں مت کرو, وہ بولی. تبھی صباحت بیگم بھی اسے تلاش کرتی ہوئی وہیں آ گئی. کیف کو دیکھ کر شاد ہوئی اور جلدی سے قریب آ کر بولی, اے کیف چل میرے سر کی قسم کھا کہ دوبارہ ایسی بات نہیں کرے گا. وہ جذباتی ہو رہی تھی. امی, دونوں بہن بھائی جھلا گئے. ہاں تو کیوں ایسی فضول بات کی کہ میرے دماغ میں گھنٹیاں سی بج رہی ہیں؟ امی میری سمجھ میں نہیں آتا آپ اتنا اوور ریئیکٹ کیوں کر رہی ہیں. فہمینہ جھنجھلا گئی. ویسے تو کیف مذاق ہی کر رہا تھا لیکن اگر اس کی بات سچ بھی تھی تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ خوش نصیب اتنی اچھی لڑکی تو ہے. اے بیٹی, اچھی وہ صرف تمہاری نظر میں ہے, میرا تو بڑھاپا گلا کے رکھ دے گی. ایسی نحوست اس لڑکی میں کہ بنتے کام بگاڑ دیتی ہے. میں اپنا بیٹا داؤ پر نہیں لگا سکتی. اے کیف چل میرا لال, کھا میرے سر کی قسم. قسم وسم تو میں نہیں کھاؤں گا, اس نے صاف ہی کہہ دیا. اس کے باوجود کہ فہمینہ مسلسل اسے امی کی بات ماننے کے اشارے کر رہی تھی اور اس کا جواب سنتے ہی صباحت بیگم کو ہال اٹھنے لگ گئے. ارے تو میں کیا سمجھوں, وہ بات درست تھی کیا؟ امی کیف کی پوری بات تو سن لیں. فہمینہ ان کے اتنے جذباتی پن سے جہاں چڑ رہی تھی وہیں اسے کیف پر بھی غصہ آ رہا تھا جو معاملے کی نزاکت کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا تھا. اس نے امی کو اپنے بازو کے حصار میں لیا, ساتھ ہی نظر بچا کر ایک ٹھوکر کیف کے پاؤں پر رسید کی تاکہ اسے کوڈ ورڈ میں بات سمجھا سکے. کیف چڑ گیا, جھنجھلا گیا, پھر ماں کی حالت کے آگے جیسے ہار مان کر بجھے ہوئے لاچار دل کے ساتھ کہا, مذاق کر رہا تھا. دوبارہ ایسی بات نہیں کروں گا، کھا میرے سر کی قسم، یہ قسمیں وسمیں کھانے کی بات مجھ سے مت کیا کریں، کہہ دیا نا آئندہ سے بات نہیں کروں گا تو نہیں کروں گا۔ وہ جھنجھلا کر اٹھا اور وہاں سے چلا بھی گیا۔ میرا دل تو مطمئن نہیں ہو رہا فہمی، تو مان نہ مان، کوئی بات ضرور ہے کیا اس کے دل میں؟ خدا کو مانے امی، وہ کہہ تو رہا تھا کہ مذاق کر رہا ہے، اس چڑیل کا کیا پتا، ڈورے ڈال کر میرا بیٹا قابو میں کر لیا تو؟ وہ چڑیل آپ کے بیٹے کی طرف سے راضی نہیں ہے، پتہ نہیں آپ کیا کیا وہم لے کر بیٹھی ہوئی ہیں۔ آئے کیا کمی ہے میرے کیف میں، وہ تو میرا ہی بیٹا سمرن جوکی کو گھاس نہیں ڈالتا، ورنہ وہ کب کی میری بہو بن کر بیٹھی ہوتی۔ اچانک ان کے اندر بیٹے کی ماں جاگ اٹھی، فہمینہ نے جھنجھلا کر سر پر ہاتھ مارا اور ان کے پیچھے چل دی۔ شام کا وقت تھا، آسمان ڈھلتے ہوئے سورج کے رنگوں سے سجا اپنے مرکز کی طرف بڑھ رہا تھا۔ خوش نصیب چھت کی منڈیر پر کوہنیاں ٹکائے بیزاری سے نیچے جھانک رہی تھی، یہیں سے دیکھنے پر فضل منزل کا ایک حصہ صاف دکھائی دیتا تھا، حتیٰ کہ بیرونی گیٹ جو پرانی طرز کا اور بہت بڑا تھا، نہ صرف وہ اندر سے دکھائی دیتا بلکہ اس کا بیرونی حصہ اور گلی بھی کسی قدر نظروں میں آ جاتی تھی۔ دروازے کے دونوں طرف پیپل کے گھنے اور اونچے درخت کھڑے تھے جن کا سایہ بے حد وسیع تھا۔ خوش نصیب کے پاس منڈیر پر ایک تامچین کی پلیٹ رکھی تھی جس میں گھر کے بنے ہوئے فرینچ فرائز کا ایک پہاڑ سا تھا، یہ جس اس نے آدھا گھنٹہ مہنور کا سر کھا کر حاصل کیے تھے۔ گو کہ مہنور نے اسے سمجھانے کی کافی کوشش کی تھی کہ اتنے زیادہ چپس کھا کر خود اپنے آپ سے دشمنی نہ مول لے لے، لیکن وہ خوش نصیب ہی کیا جو کسی کی بات سمجھنے پر تیار ہو جائے۔ اسے صرف ان آلووں کا صفایا کرنا تھا جن کے متعلق تھوڑی دیر پہلے فضیلہ چچی کو وہ کہتے سن چکی تھی کہ وہ مہنور سے کباب بنوانے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ دل تو چاہ رہا تھا اس ارادے سے پہلے ہی فضیلہ چچی کا قیمہ بنا کر ان کے کباب بنا دے، لیکن ایک تو وہ عمر میں بڑی تھی، دوسرا ایسی باتیں صرف سوچی جا سکتی ہیں، تکمیل کے مراحل میں داخل نہیں ہو سکتی۔ دن بھر کی کچن مہم کے بعد اب آلو کے کباب بنانے سے مہنور اور روشن امی کو صرف اسی صورت میں بچایا جا سکتا تھا کہ آلو ہی صفا ہستی سے غائب کر دیے جائیں۔ سو اس نے یہی کیا اور چپس بنوا کر اوپر آ گئی۔ اب چپس کی بھری ہوئی پلیٹ تھی اور زندگی کا عمیق فلسفہ جسے سلجھانے کے لیے خوش نصیب بیوی کے پاس بڑا فارغ ٹائم تھا۔ ایک ایک چپس اٹھا کر کترتی جاتی اور زندگی کی تلخیاں یاد کر کے ٹھنڈی آہیں بھرتی جاتی۔ ویسے ٹھنڈی آ بھرنے کے لیے یہ ایک غم بھی بہت تھا کہ چپس کے ساتھ کوک نہیں ملی، اگر مل جاتی تو اسٹریٹ اچانک والی ٹریٹ کا لطف دوبالا ہو جاتا۔ خیر اسی وقت اس نے دیکھا فضیلہ چچی کی میت میں ایک پورا جلوس مرکزی دروازے کی طرف بڑھ رہا ہے، ہو نہ ہو وہ مہمان جس کی آمد کی خوشی میں ان سے ان کا پورشن چھینا گیا تھا اور جس کے لیے صبح سے روشن امی اور مہنور کچن میں مغز ماری کر رہی تھیں اب پہنچنے ہی والا تھا۔ خوش نصیب نے حلق کے اندر سے ایک بھرپور ہوں کیا اور جی جان سے آنے والے مہمان پر لانت بھیجی۔ اسے نہ مہمان سے دلچسپی تھی اور نہ مہمان کے میزبانوں سے، لیکن اسی اثنا میں فضل منزل کے بڑے دروازے کے پاس آ کر کالے رنگ کی گاڑی رکی۔ خوش نصیب نظر پڑتے ہی چونک گئی، دل زور سے دھڑکا۔ نہیں نہیں آپ سب غلط فہمی کا شکار نہ ہو، یہ وہ دھڑکن نہیں تھی جو کسی کا نام سنتے ہی مس ہو جاتی ہے۔ آنکھیں سکیڑی، ماتھے پر لکیریں نمودار ہوئیں، بینائی کا پورا زور لگا کر پہچاننے کی کوشش کی اور لیجئے صاحب وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ فرنٹ ڈور کھلا اور اندر سے انگلش فلموں کا ہیرو برآمد ہوا۔ خوش نصیب نے حیرانی کے شدید جھٹکے کے زیر اثر ایک زوردار ہائے کی آواز نکالی اور ہاتھ ہوٹوں پر رکھا، لیکن یہ عمل اس قدر بے ساختہ تھا کہ کوہنی منڈیر پہ رکھی چینی کی پلیٹ سے جا ٹکرائی۔ خوش نصیب نے حواس باختہ ہو کر پلیٹ سنبھالنا چاہی لیکن اس سے پہلے ہی پلیٹ اس کی دسترس سے نکلتی چلی گئی اور یوں فضل منزل کی چوتھی منزل سے پلیٹ گری اور نیچے سے خوشی خوشی گزر کر جاتے شفیق چچا کے سر کو جھوتی ہوئی فرش پر گر کر پاش پاش ہو گئی۔ چپس گرے یہاں وہاں اور سب کے سر گردن سمیت چھت کی طرف اٹھ گئے۔ اگر جو خوش نصیب فوراً ہی نیچے نہ بیٹھ گئی ہوتی تو یقیناً اب تک اہل خانہ کی نظروں سے نکلے تیر اسے اس جہان فانی سے کوچ کرنے پر مجبور کر چکے ہوتے۔ ابھی تو وہ منڈیر کے سائے میں دبکی بیٹھی تھی اور نیچے فضل منزل کے صحن میں سبھی ہکا بکا صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سب سے زیادہ حیران مہمان تھا، مہمانوں پر پھول برسائے جاتے ہیں ایسا تو سنا تھا، آلو کے چپس برستے پہلی بار دیکھے، عجیب رواج ہے، شامیر سوچ رہا تھا۔ وسامہ جب تک زندہ رہا اس کی ذہنی الجھن ایک معمہ بنی رہی، مرنے کے بعد بھی وہ اپنے پیچھے سوالوں کا ایک سلسلہ چھوڑ گیا، ایسے سوال جن کے جواب کسی کے پاس نہیں تھے۔ 72 گھنٹے وہ لاپتہ رہا، 36 گھنٹوں سے تلاش کیا جاتا رہا اور جب تہخانے کی سال خوردہ الماری سے اسے مردہ حالت میں نکالا گیا تو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے پتا چلا کہ ابتدائی 24 گھنٹوں کے دوران حرکت قلب بند ہونے سے اس کی موت واقع ہو چکی تھی. اس کے علاوہ اس کے خون میں خواب آور ادویات کی بھاری مقدار کی آمیزش بھی ملی. وسامہ نامور ادیب تھا. اس کی موت کا ادبی حلقوں میں بڑا چرچا ہوا، لیکن چونکہ وہ کوئی بہت سوشل انسان نہیں تھا اور نہ ہی ادبی حلقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں سوائے چند ایک کے کوئی اسے بہت قریب سے جانتا تھا، سو اس کی ناگہانی موت ایک سوال تو بنی، لیکن اس سوال کو بہت زیادہ اچھالا نہیں گیا. وسامہ کی موت کا دکھ اس کے چند انتہائی قریبی لوگوں پر اثر انداز ہوا تھا، اس کے ماں باپ، چھوٹی بہن معاویہ اور آئکت. ماں باپ اسے پسند کی شادی کے جرم میں بے دخل کر چکے تھے. یہ اس کا ایسا گناہ تھا جسے کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا. ایک لاوارث لڑکی کو ہمارے سر پر لا کر بٹھا رہا وسامہ، کوئی خدرا جھاڑ بھی ہو تو اس کی کوئی نہ کوئی جڑ تو ہوتی ہے، یہ کیسی لڑکی جس کے آگے پیچھے کچھ پتا ہی نہیں. یہ وسامہ کی ماں کے الفاظ تھے اس وقت جب وہ آئکت سے شادی کرنے کے لیے ڈٹا ہوا تھا. وسامہ آئکت کے آگے پیچھے کی ساری معلومات لے آیا. وہ ایک یتیم خانے میں رہ کر پلی بڑی تھی کیونکہ اس کی ترک ماں اسے پاکستانی باپ کے پاس چھوڑ کر واپس چلی گئی تھی. 10 سال کی عمر تک آئکت اپنے باپ کے پاس رہی. اس دوران اس کی ماں کبھی کبھار اس سے ملنے آ جاتی تھی اور کبھی اسے اپنے ساتھ لے بھی جاتی تھی. باپ کے انتقال سے ایک سال پہلے ماں نے آنا چھوڑ دیا اور باپ کے گزر جانے کے بعد ان کے ایک دوست نے آئکت کو یتیم خانے بھجوا دیا. بس یہی تھا اس کا ماضی. لیکن وسامہ کے قریبی دوستوں لوگوں میں سوائے معاویہ کے کوئی بھی ان باتوں پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا، اور اگر اعتبار تھا بھی تو ایسی لڑکی کو وہ ہرگز اپنی بہو بنانے کے لیے تیار نہ تھے، اور اسے رد کرنے کے لیے ان کے پاس 100 بہانے موجود تھے. وسامہ نے شادی کر لی اور ماں باپ نے ناراضگی اختیار کر کے اس کی شکل نہ دیکھنے کا عہد کیا، حتیٰ کہ ایک حادثے میں جب وسامہ اپنی ٹانگ سے محروم ہوا اور زندگی اور موت کی کشمکش سے بچ نکلا تب بھی اس کے والد کا دل نرم نہ ہو سکا. یہ والدین وسامہ کی ناگہانی موت پر تڑپ تڑپ کر رو دیے تھے. انہوں نے سر پٹکے، چیخے چلائے کہ کسی طرح گزرا ہوا وقت واپس آ جائے تو وہ وسامہ کو خود سے دور ہرگز نہیں جانے دیں گے. لیکن گزرا وقت کبھی واپس آیا ہے کیا؟ آئکت اپنے حواس کھو بیٹھی. ماں اور باپ کے بعد اس نے جس شخص سے بے پناہ اور بے انتہا کی محبت کی بالآخر اسے بھی کھو دیا. وسامہ کے بے روح جسم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے باوجود وہ اس کی موت کا یقین کر لینے پر تیار نہیں تھی. وہ پوری پوری رات اپنے ارد گرد وسامہ کے کپڑے اور ضروریات کا دیگر سامان پھیلا کر بیٹھی رہتی اور ان سے ایسے باتیں کرتی جیسے ان چیزوں میں اسے وسامہ نظر آ رہا ہو. صبح ہوتے ہی وہ وسامہ کی پسند کا لباس پہن کر نک سک سے تیار ہو جاتی اور سارے فلک پوسوں سے آوازیں دیتی پھرتی. پھر ایک روز اس کا سختہ ٹوٹ گیا اور وہ اس بری طرح روئی کہ اس نے ایسے بینڈ ڈالے کہ فلک بوس کی دیواریں بھی دکھ سے لرزنے لگی. وسامہ کی والدہ نے آئکت کو اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا اور وہ دونوں مل کر اس شخص کے لیے روتی رہی جس کی زندگی میں وہ ایک دوسرے کی شکل نہ دیکھنے کا تہیہ کر چکی تھی. لیکن اب ان کا غم ایک تھا اور اس غم نے انہیں زندگی بھر ساتھ ہی رکھنا تھا. باقی بچا معاویہ، تو وہ بیچارہ کھل کر رو بھی نہ سکا. دوستوں جیسے بھائی کی موت کا یقین آتا تو روتا نا. اپنا ہر چھوٹا بڑا غم، ہر پریشانی اس نے ہمیشہ وسامہ سے شیئر کی تھی. اب وہی نہیں تھا تو کس کو جا کر بتاتا کہ دیکھو کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے میرا. وہ ایک بروکن چائلڈ تھا جس کے ماں باپ باہمی جھگڑوں سے تنگ آ کر علیحدگی اختیار کرنے پر راضی ہوئے اور اپنے راستے الگ کرتے ہوئے انہوں نے ایک بار بھی معاویہ کے بارے میں نہیں سوچا تھا. ماں باپ کے جھگڑوں نے اسے ذہنی طور پر بے اعتباری کا شکار کر دیا تھا. ایسے میں وسامہ تھا جو آگے بڑھا اور اس نے معاویہ کو ایک بھائی اور دوست بن کر اس ذہنی پراگندگی سے باہر نکالا. وسامہ معاویہ کے لیے کیا حیثیت رکھتا تھا وہ کبھی لفظوں میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا تھا. مختصراً یہ کہ معاویہ کو اپنے بھائی وسامہ طالب سے عشق تھا، جو اس کا سگا بھائی نہیں تھا لیکن بھائیوں سے بڑھ کر تھا. وہ اس کا دوست نہیں تھا لیکن ساری زندگی اس نے معاویہ کو دوست کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی. وسامہ صلح جو انسان تھا لیکن معاویہ اس کے لیے لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتا. وسامہ اگر دن کو رات کہتا تو معاویہ بھی یہی کہتا. وہ دونوں اکٹھے سوتے جاگتے تھے. ایک ساتھ انہوں نے کئی خواب دیکھے تھے. ایک ساتھ شرارتیں کی تھی. ایک ساتھ ڈانٹیں سنی تھی. کئی بار اسے وسامہ نے سزا سے بچایا تھا. معاویہ کو یہ بھی افسوس تھا کہ وہ وسامہ کے اتنے احسانات کے بدلے میں اسے ایک ایسی ابتر موت سے نہ بچا سکا. موت جو ایک حقیقت ہے، زندگی کا سب سے بڑا اور کڑوا سچ. اور موت بھی ایسی کہ جس کا کوئی سراغ ہی نہ ملے. پولیس آئی لیکن تحقیقات پوری طرح شروع ہونے سے پہلے ہی معمہ حل ہو گیا. کسی نے کہا وسامہ نے خودکشی کی ہے. ایسی الماری جسے صرف باہر سے کھولا جا سکتا تھا اس میں جا کر وہ کیوں بیٹھے گا, جبکہ وہ بھی یہ بات جانتا ہے کہ اندر سے اس الماری کا دروازہ کھلنا ناممکن بات ہے. پھر الماری کے دستے پر وسامہ کے فنگر پرنٹس موجود تھے. پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں اس کے خون میں نشہ آور دوائیوں کا اثر ملا. یقیناً اس نے نیند کی گولیاں کھا کر خود کو الماری میں مبہوس کر لیا ہوگا, وہیں پر اس کی موت واقع ہو گئی ہوگی. قیاس کے اس دراز ہوتے سلسلے پر پولیس کی حتمی رپورٹ نے فل اسٹاپ لگا دیا. اس رپورٹ سے صرف وسامہ طالب کی موت کے کیس کو ہی بند نہیں کیا, اس رپورٹ نے بشام کی وادی میں پھیلے ہوئے فلک بوس کی نحوست پر مبنی کہانیوں پر بھی مہر ثبت کر دی تھی. معاویہ کو وسامہ کی موت نے شدید دکھ سے ہمکنار کیا تھا, لیکن اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ بیٹھ کر فلک بوس کی نحوست کی کہانیاں سنیں اور وہاں بھٹکتے آصف کے قصوں سے لطف اندوز ہو. اس نے اپنی نگرانی میں لیکن بے دلی کے ساتھ فلک بوس کے سارے دروازے کھڑکیاں بند کروائے. کانپتے ہاتھوں اور بوجھل دل کے ساتھ وہ وسامہ کا سارا ساز و سامان سمیٹا. اس کی کتابیں, اس کا کمپیوٹر سسٹم, رائٹنگ ٹیبل اور اس کی زیر طبع کتاب کا وہ آخری ڈرافٹ جسے اب کبھی مکمل نہیں ہونا تھا. طویل کوریڈور میں وہ دیر تک بوجھل اور سست قدموں سے چلتا رہا. لون سے سوکھے پتے اڑ اڑ کر اس کے قدموں سے لپٹتے رہے. سامنے تالاب پر سفید پری اپنے پنکھ پھیلائے اداس کھڑی تھی. معاویہ کمر کے پیچھے ہاتھ باندھ کر اب اس مجسمے کو دیکھنے لگا. خزاں نے پہاڑوں پر بکھرے سبزے پر اپنا رنگ جمانا شروع کر دیا تھا, لیکن اس جگہ کی خوبصورتی جوں کی تو برقرار تھی. یہ پرشکو عمارت ابھی بھی ایسے ہی تم تراک لیے کھڑی تھی کہ کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ کر سکتی تھی, لیکن ہر طرف خاموشی تھی اور اتنا ہی اجاڑ پن تھا. اتنی ویرانی تھی ہر طرف جو آج تک اس نے فلک بوس میں نہیں دیکھی تھی. ایسا لگتا تھا کہ وسامہ ساری رونق اپنے ساتھ سمیٹ کر قبر کی تاریکیوں میں لے گیا ہے. وہاں سے دور روش پر ایک پک اپ کھڑی تھی جس پر وسامہ اور آئکت کا سامان لوڈ کیا جا رہا تھا. معاویہ کے حلق میں آنسوؤں کی نمی شامل ہونے لگی. سینے میں سسکیاں ادھم بچا رہی تھیں اور آنکھیں ایسی ہو گئیں جیسے شدت گریا سے نڈھال انسان کی آنکھیں ہوتی ہیں. اس نے رخ بدلا, آنکھوں کو زور زور سے جھپکا, لیکن دل کا غم جب آنکھوں کی حدود سے باہر نکلنے کو بے چین ہونے لگا تو وہ تیز تیز قدموں سے چلتا روش تک آیا اور فلک بوس کی حدود سے نکلتا چلا گیا. فلک بوس کے آگے ڈھلانی سڑک تھی, اس سے آگے جنگل. وہ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے چلتا چلا گیا. جنگل اداس تھا اور قداور درختوں کے پتوں سے دھوپ چھن چھن کر آتی تھی. وہ خود رو گھاس اور پتھروں کو رونتا چلا گیا, یہاں تک کہ جنگل میں بہت دور نکل آیا. ایک جگہ ٹھٹک کر رکا. ایک بڑے گول پتھر جو اپنی وضع کے اعتبار سے ہمیشہ سے ہی نظروں میں آ جاتا تھا معاویہ کے سامنے آ گیا. معمن منظر بدلا اور بچپن کی ایک یاد مجسم اس کی آنکھوں کے سامنے روشن ہو گئی. وہ اور وسامہ اس گول پتھر کے گرد بھاگ رہے تھے اور آپس کے کسی مذاق پر ہنس ہنس کر ان کے پیٹ میں درد ہونے لگا تھا. پھر وہ تھک کر اسی پتھر پر بیٹھ گئے. جب سانس بحال ہوئی تو وسامہ کو جانے کیا خیال آیا, وہ بیٹھے بیٹھے اپنا اور معاویہ کا قد ناپنے لگا. تم مجھ سے چھوٹے ہو لیکن قد تمہارا زرافے کی طرح بڑھ رہا ہے, اس نے معاویہ کو بتایا تھا. اس کا مطلب میں بڑا ہو کر زرافہ بنوں گا. وسامہ بے ساختہ ہنسا اور ہنستا ہی چلا گیا. بشام کا جنگل اس کی ہنسی کی آواز سے جاگ اٹھا تھا. معاویہ کی آنکھوں میں امڑتے آنسوؤں نے یاد کا منظر دھندلا دیا. وہ ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھا اور چیخ چیخ کر رو دیا, دھاڑے مار مار کر, بالکل بچوں کی طرح. بشام کے جنگل نے اسے نوحہ کنا دیکھا تو دکھ سے آنکھیں بھینچ لی. درختوں نے دم ساد لیا اور ہوا اپنی جگہ تھم سی گئی تھی. فلک بوس کی کھڑکیاں اس روز تاریکی اوڑے کھڑی تھی اور اس کی چمنیاں سکتہ زدہ اس بھرپور جوان کو روتے ہوئے دیکھ رہی تھی جس کا نقصان اتنا شدید تھا کہ اس کا ازالہ ہی نہیں کیا جا سکتا تھا. مہمان کے سامنے نہ جانے کی ایسی کوئی پابندی فی الحال تو نہیں لگائی گئی تھی, لیکن اس کی آمد پر جو کچھ ہوا اس کے بعد خوش نصیب نے یہی مناسب سمجھا کہ کمرے میں دبکی بیٹھی رہے. سچ تو یہ کہ اگر وہ پلیٹ والا حادثہ نہ ہوا ہوتا تو کوئی مائی کا لال اسے مہمان کے سامنے جانے اور فضیلہ چچی اینڈ فیملی کی ساری پلاننگ برباد کرنے سے نہیں روک سکتا تھا. بہرحال شام سے رات ہو گئی جب مہانور نے کمرے میں جھانکا اور خوش نصیب کو چوڑے فریم پر جھکا دیکھ کر چونک گئی. مہنور کی طرح خوش نصیب کے ہاتھ میں بھی بہت صفائی تھی، لیکن اس صفائی سے فائدہ اس وقت حاصل ہو سکتا تھا جب خوش نصیب اس کی مدد کرنے پر راضی ہوتی۔ اسے تو بس ہر کام سے جان چھڑوا کر دوسروں کے لیے پریشانیاں کھڑی کرنے کا شوق تھا، اور اپنا یہ شوق وہ بڑی تندہی سے پورا بھی کرتی تھی۔ بہرحال مہنور نے کمرے میں جھانکا اور خوش نصیب کو مصروف پا کر چونک گئی۔ آج سورج مغرب سے نکلا ہے کیا؟ اس وقت سورج کہاں سے نکل آیا؟ ذرا بالکنی سے باہر دیکھو، پوری رات ہے۔ ہاں شاید کہیں چاند نکلا ہو، بڑے مصروف انداز میں فرمایا گیا، اور ایسی ادائے بے نیازی برتی گئی جیسے مہنور کا طنز نہ سمجھی ہو۔ چاند تو نکلا ہو یا نہ نکلا ہو، ذرا نیچے چل کر دیکھو، شفیع چچا کے سر پر ایک آلو بخارا ضرور نکل آیا ہے۔ ہیں؟ کیا مطلب؟ اللہ رے معصومیت، زیادہ معصوم مت بنو، جیسے تم جانتی ہی نہیں ہو۔ کیا نہیں جانتی؟ اور تم کیسی عجیب باتیں کر رہی ہو مہنور، کسی کے سر پر آلو بخارا کیسے نکل سکتا ہے؟ اتنے سارے سوال اگر تم کرو گی تو شفیق چچا فضیلہ چچی کیا کریں گے؟ اپنے مہمان کو انٹرٹین کریں گے اور کیا؟ بے ساختہ وہ کہہ گئی، ساتھ ہی زبان دانتوں میں دبا لی۔ مہنور نے فوراً ہی سر پیٹ لیا، اب کچھ کہنے سننے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی تھی۔ شامیر سونے چلا گیا یا اس کے ساتھ نہیں کلاس ہوگی؟ سونے کب کا چلا گیا؟ مہنور نے کہا اور دروازے کی طرف پلٹی، لیکن اگلے ہی پل وہ حیران ہو کر اس کی طرف گھومی۔ تم تو مہمان سے ملی بھی نہیں، پھر تمہیں کیسے پتا کہ اس کا نام شامیر ہے؟ تمہیں نہیں پتا؟ مجھے سب پتا ہوتا ہے، اس نے معصوم سا منہ بنا کر کہا اور اس کے پیچھے چل دی۔ بس شام میں بادلوں سے تر شام اتر رہی تھی، آسمان کا رنگ سیاہی مائل نیلا دکھائی دینے لگا تھا۔ معاویہ دیر تک رونے اور اپنا دل ہلکا کرنے کے بعد وادی کی طرف نکل آیا۔ وادی کی اکلوتی مارکیٹ جاگنا شروع ہو گئی تھی، جگہ جگہ عارضی قمقمے جلائے گئے تھے۔ وہ ایک اسٹال نما دکان پر کھڑا ہو کر گرم دستانے دیکھنے لگا۔ اسی وقت بارش کا پہلا قطرہ زمین کی ہتیلی پر گرا اور آن کی آن جذب ہو گیا، پھر دوسرا اور تیسرا، اور اس کے بعد لاتعداد قطرے برستے چلے گئے۔ مارکیٹ میں کھلبلی سی مچ گئی، شیڈ لگائے جانے لگے، اسٹال سمیٹ دیے گئے۔ ماویہ دیگر افراد کی طرح بھاگا اور ایک دکان کے شیڈ میں پناہ لے لی۔ بارش نے زور پکڑ لیا تھا، وہ رک کر انتظار کرنے لگا۔ آج کی رات فلک بوس میں اس کی آخری رات تھی، صبح اس نے واپس چلے جانا تھا۔ فلک بوس تو اجڑ گیا۔ فلک بوس اجڑ گیا یا فلک بوس نے اجاڑ دیا؟ اجاڑا تو فلک بوس کے آسیب نے ہے۔ ماویہ نے ان آوازوں پر بے ساختہ گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ قریب کھڑے دو مقامی افراد ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے۔ ماویہ نے نادانستہ اپنا رخ موڑ کر ان کی طرف پیٹ کر لی تاکہ وہ اس کا چہرہ نہ دیکھ سکیں۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ کسی نے کیوں کہنا ہے؟ یہ بات تو سبھی جانتے ہیں۔ اس آصف نے آج تک ٹکنے دیا ہے کسی کو فلک پوس میں؟ ہو نہ ہو اس قتل کی ذمہ دار بھی وہی بدرو ہے۔ سنا ہے؟ وہ آدمی ذرا سب میں ساتھی کے قریب ہوا اور اس کوشش میں نادانستگی میں منہ موڑے کھڑے ماویہ کے بالکل ہی قریب ہو گیا اور سرگوشی میں بولا، یہ جانے بغیر کہ ماویہ پورا کا پورا سماعت میں ڈھل چکا ہے۔ سنا ہے جس رات وسامہ طالب کی موت ہوئی اس رات اس بدرو کو فلک بوس میں بھٹکتے ہوئے کئی لوگوں نے دیکھا ہے۔ افواہ ہوگی، کیونکہ میں نے تو سنا ہے کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ ماویہ کا حلق خشک ہو گیا اور اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اسے وہ سب باتیں یاد آنے لگی جو وسامہ کے قتل کی تفتیش کے دوران سامنے آتی رہی تھی۔ شفیع چچا کے ماتھے پر کم و بیش ایک انچ کی خراش آئی تھی، اور اس خراش سے ذرا اوپر پلیٹ ٹکرانے سے ایک بڑے سائز کا آلو بخارا سا نمودار ہو گیا تھا۔ وہ اس حالت میں ایسے مذائقہ خیز لگ رہے تھے کہ ان پر پہلی نظر پڑتے ہی خوش نصیب اپنی بے ساختہ امنٹی ہنسی کو روک ہی نہیں پائی، اور اگر جو ساتھ مہنور نہ ہوتی اور فوراً ٹہوکا دے کر اسے اپنے دانت اندر کرنے کا اشارہ نہ کیا ہوتا تو یقیناً اب تک اس پہ ایک اور فرد جرم عائد ہو چکی ہوتی۔ ویسے بھی جس وقت مہمان نے گھر میں قدم رکھا خوش نصیب اس جلوس میں شامل نہیں تھی جو مہمان کے استقبال کے لیے دروازے تک کیا تھا۔ دوسرے چھت کا واحد کمرہ بھی اسی کے زیر استعمال تھا۔ سو خود بخود یہ تصور کر لیا گیا کہ چپس کی پلیٹ والا خودکش حملہ خوش نصیب کی کارستانی ہے۔ یوں بھی اس طرح کی شرارتوں بلکہ تخریب کاریاں زیادہ کہنا مناسب رہے گا، تو اس طرح کی تخریب کاریوں میں خوش نصیب اتنی شہرت حاصل کر چکی تھی کہ جب بھی کوئی ایسا کام ہوتا جس کا مجرم ثابت نہ ہو رہا ہوتا تو قرافال خود بخود ہی خوش نصیب کے نام پر نکل آتا تھا۔ اب تو پھر بھی اس کا جرم کسی حد تک ثابت ہو رہا تھا، یہاں پر پارٹ 15 کا اختتام ہوتا ہے. مزید ریکارڈنگ کے لیے پارٹ 16 سماعت فرمائیے.